بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي ما سلف كعقيدة كدرس جاري هي، اور هم شرح كرهته أصول السنة المسمى اعتقاد الرازيين للإمام الحافظ محمد بن أبي حاتم الرازي رحمه الله. كس بياري سي أو چھوٹے سي اور عظیم رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، والناس مؤمنون في احکامهم ومواريثهم، اور لوگ مومن ہیں، یعنی جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، في احکامهم اپنے احکام میں، ومواريثهم اور اپنے مواریث میں. ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا ہے. فمن قال انہ مؤمن حقا فهو مبتدع، جو کہتے میں مؤمن حقا وہ بدعتی ہے. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، جو کہتے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤمن ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹوں میں سے ہے. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب، وہ جو کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان حق ہے وہ صحیح ہے، اور وہ سچا انسان ہے، اور اس کے کہنا درست ہے. یہ جو جملہ ہے یا یہ جو جملے ہم نے پڑھے ہیں، اب امام صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک نئی چیز جس کا تعلق ایمان سے ہے اس کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں. ایک نیا اصل ہے ایمان کی، رسول جماعت کے اصول میں سے، کہ حکم الاستثناء فی الایمان، کہ یہ کہنا کہ میں مومن ہوں اس کا کیا حکم ہے. کوئی شخص صاحب سے پوچھتا آپ کون ہیں، آپ کیا جواب دیں گے، مومن ہوں یا مومن ہوں انشاءاللہ. اسے کہتے ہیں الاستثناء فی الایمان. اس کی تفصیل ہے، اہل قبلہ کے چار اقوال ہیں. نمبر ایک، یہ کہنا حرام ہے، میں مومن انشاءاللہ، یہ کہنا حرام ہے. یہ قول مرجیہ کا ہے، جہمیہ کا ہے، اور یہ دونوں فرقے بدعتی فرقے ہیں، اس لیے ان کا قول جو ہے وہ غلط ہے. تو یہ کہنا کہ میں مومن ہوں جزم کے ساتھ، اور انشاءاللہ نہ کہنا، یا یہ کہنا کہ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ حرام ہے، یہ بدعہ کا قول ہے. یہ دوسرا قول ہے وجوب کا، کہ یہ کہنا واجب ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ. وہ یہ قاضی ابو یعلی جو شیخ الحنابلہ ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا واجب ہے، میں مومن ہوں انشاءاللہ. تیسرا قول جو ہے وہ الجواز، کہ کوئی شخص یہ کہے میں مومن ہوں انشاءاللہ، جائز ہے کہنا، یہ واجب نہیں ہے، جائز ہے، اور یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے اصحاب سفیان الثوری، علماء الکوفہ، کہ یہ مذہب ہے. چوتھا جو ہے وہ ہے مستحب، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے. تو جو صحیح قول دونوں میں سے ایک ہے، مستحب بھی اہل سنت والجماعت کا قول ہے، جائز بھی اہل سنت والجماعت کا قول ہے. باقی جو وجوب کا ہے وہ بعید ہے، کہ واجب ہے یہ بعید ہے، اور جو حرام کا قول ہے یہ بالکل غلط ہے. امام صاحب یہ فرماتے ہیں والناس مؤمنون فی احکامہم، اپنے احکام میں وہ مومن ہیں. وموارثہم، یعنی ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت وہ مسلمان ہی ہے، اس کے جو دنیا میں احکام مسلمانوں کے ہیں، یعنی ان سے ان کا ذبیحہ کھانا، ان کے سے شادی بیاہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ مر جاتے اس پر رحمت کی دعا کرنا، اور اس کا جنازہ پڑھنا، کفن دفن کا انتظام کرنا، مسواک میں دفن کریں، سارے اس کا جو احکام ہے، کیونکہ وہ مومن ہے مسلمان ہے، تو اس کی احکام باقی رہتے ہیں. وہ موریثہم، اور وہ میراث کے معاملے میں بھی، وہ کیونکہ مسلمان ہے تو اس کے جو وارث ہیں وہ بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کا مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور نہ ہی مسلمان کسی کافر کا وارث بن سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں واضح ہوا کہ احکام الدنیا علی ظاہرہا، دنیاوی معاملات میں ہم کسی کے باطن کو چیر کے نہیں دیکھیں گے کہ اس کا دل میں نفاق ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، یا یہ ہیوی انسان جو ہے بدعقیدہ، تو یہ ظاہراً کچھ اور ظاہر کرتا ہے، نہیں. دنیا کے معاملات میں ہم ظاہر کو دیکھیں گے، الا یہ کہ اسے اور یہ فعل میں کوئی بھی کفر ثابت ہو جائے، تب ہم پھر اس پہ حکم لگائیں گے. اور اس کی بڑی تفصیل ہے پھر، تکفیر مطلق ہے، تکفیر معین، بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن ظاہرا جو شخص مسلمان ہے اس کا اسلام باقی رہتا ہے. ولا ندر ما هم عند الله، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہے. یہ ہے ان کے باطنی معاملے، ان کے سرائر جو ہیں. فموکولت اللہ سبحانہ وتعالی، کہ وہ شخص حقیقتا کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں تو ظاہر جانتا ہوں کہ مسلمان، میرے مسلمان بھائی ہے، اب اس کی حقیقت اس کے اندر کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شخص پہ دل کے اندر جو بات ہے جب تک اپنی زبان سے یا عمل وہ اسے ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی کوئی تہمت لگانا جائز نہیں ہے. دیکھیں ہم عقیدہ کی باتیں کر رہے ہیں، سو جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے جو سرائر ہے، جو اس کے اندر ہے، جو اس کا باطن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اسی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بڑا پیارا قصہ ہے صحیحین میں، کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک بڑا دلیر کافر تھا، طاقتور کافر تھا، اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا. سیدنا اسامہ بن زید عمر تھی 17 سال سے کم، 17 سال تقریبا. دیکھیں ایک طاقتور انسان کے سامنے جاتا ہے اور پھر تلوار سے وار کرتا ہے، اس شخص کی تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس شخص نے کتنی صحابہ کو قتل کیا ہے. تو تلوار اٹھائی سر پہ مارنے کے لیے تو اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ. ذرا غور سے سنیں، سیدنا اسامہ نے فوراً اجتہاد کیا، تلوار کو دیکھ کے یہ شخص کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، فوراً تلوار کا وار کر دیا، قتل کر دیا اسے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی کہ اسامہ نے اس طریقے سے شخص کا قتل کیا جس نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اسامہ تم نے کیا کیا. سیدنا اسامہ نے پورے قصہ سنایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اشققت عن قلبه، کہ اس کے دل کو چیر کے تم نے دیکھا کہ وہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا تھا، تو پریشان ہوئے سیدنا اسامہ. انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ میں کوئی بات کو ذرا اور انداز سے پیش کروں، ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر ثانی فرمائے. سیدنا اسامہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلان کو نام لے کے فلان 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 کو قتل کیا. تھوڑی سی نرمی پیدا ہوگی نا دل میں، اللہ کے پیارے پیغمبر سے پیارے صحابہ قتل ہوئے، لیکن سبحان اللہ حق حق ہی ہوتا ہے. اپنا پیارا مرتا ہے، خود اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سے وہی بات فرماتے ہیں، دہراتے ہیں، اشققت عن قلبی ہے اسامہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ تو کیا کرے گا جب یہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن تجھ پر حجت قائم کرے گی، کیا جواب دو گے اس دن؟ سیدنا اسامہ فوراً رو پڑے. سیدنا اسامہ فرماتے ہیں کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، اس سے پہلے اسلام میں داخل نہ ہوتا، مجھے اتنا بڑا گناہ نہ ہو جاتا. میرے بھائی دلوں کے حال ان کے رب کے سپرد ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگرچہ دیکھا جائے پورے سینیریو میں، اس قصے میں، ایک میدان جنگ میں اسلام سے اتنی اسے نفرت ہے کہ وہ مسلمانوں کو کیسے قتل عام کر رہا ہے، لیکن جب تلوار کی سر پہ دیکھے، کوئی بھی ہم میں سے شخص یہی سوچتا نا کہ یہ تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حقیقت تو دل میں تو کافر ہی ہے نا، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی اس نے کئی لاشیں گرائی ہیں مسلمانوں کی اور اب وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، شبہ ہے کہ نہیں؟ اس شبہ کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشققت عن قلبه یا اسامہ، کیسا عمل تم نے کیا ہے؟ میرے بھائی ایک بڑا ایک یعنی ایک عظیم میسج ہے، پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آج خود کچھ حملے کرتے ہیں. خود کچھ حملے جو کرتے ہیں آج کے زمانے میں شرعاً حرام ہے، اس کے کوئی جواز نہیں. واللہ ان خود کچھ حملوں میں ایک تو اپنی جان ضائع ہوئی، خودکشی حرام ہے. نمبر دو، مسلمانوں کو جو قتل عام ہوا ہے، ایک کافر کو قتل کرنا جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ شبہ بھی ایک جھوٹا مسلمان ہوگا. اور یہ جو مسلمان ہیں، جو پیدائش مسلمان ہیں، جو حقیقتاً مسلمان ہیں، ان کو قتل کرنے کا جواز کوئی باقی بچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اور عجب بات دیکھیں، صرف بڑے لوگ نہیں مرتے، صرف پولیس والے یا فوجی نہیں مر رہے، آج کل نمازی بھی نہیں بچ رہے ان سے. اللہ کے گھروں میں خودکش حملے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ دھماکے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اور بازاروں میں چھوٹے بچے عورتوں تک نہیں بچی ان سے. وہ چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ کاش یہ عقیدہ پڑھ لیتے کہ رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے، ایک مرتبہ شاید پڑھ لیتے تو اسے شاید اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی. یہ حدیث نہیں پڑھتی، یہ حدیث صحیحین میں کیوں نہیں پڑھی؟ یہ قصہ معروف قصہ ہے، کیوں نہیں پڑھا؟ عجب سی بات ہے، جہاد کے لیے تو نکلے ہیں، جان دینے کے لیے بھی نکلے ہیں، لیکن بغیر علم کے. نے علم تو حاصل کیا، کون سا علم حاصل کیا جس میں یہ بنیادی چیز آپ سے رہ گئی؟ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز مکمل پوری کی پوری نماز پڑھ لی، لیکن رکوع کا طریقہ نہیں. بغیر رکوع کے نماز پڑھنا نماز ہوگی؟ بغیر رکوع کی نماز ہوتی ہے؟ بغیر سجدے کی نماز ہوتی ہے؟ بغیر تشہد کی نماز ہوتی ہے؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی. اس میں کوئی فرق ہے؟ آپ جہاد کے لیے تو نکلے ہیں، اور یہ بھی کہتے دعوت ہم جہاد کو جو سمجھ کے نکلے ہیں، علم حاصل کر کے نکلے ہیں، لیکن یہ جزیہ رہ گیا، یہ ہم نہ پڑھ سکے. اس کی مثال وہی کہ نماز تو آپ نے سیکھ لی ہے، لیکن ایک اہم جزیہ نماز کا جو رکن ہے وہ آپ سے چھوٹ گیا ہے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے، اس میں جو بگاڑ ہوتا ہے اس کے اصلاح سے زیادہ ہوتا ہے، اس میں فساد زیادہ ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی جہاد کے نام پر کاروائی ہو رہی ہے، یہ فساد یا جہاد ہے؟ آج دہشت گردی کیوں کہتے ہیں؟ کاش کہ ان سے غلطی نہ ہوتی، صدیوں سے جہاد چلتا ہوا ہے، کسی نے ضرورت نہیں کہ دہشت گردی ہے. آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ایسے کام ہوں گے جس سے آج مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے، مسلمان کی جان محفوظ مسلمان سے نہیں ہے، تو پھر دہشت گرد لوگ کہیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی، امام سیف بے فرما رہے ہیں وَلَا نَدْرِ مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کیا ان کے جو دل میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم کھول کے چیر کے دیکھیں ہر بندے کا دل، یہ واقعی مومن ہے یا سچا مومن یا جھوٹا مومن ہے یا منافق ہے. پھر تین انہوں نے یہاں پہ مسائل بیان فرمائے. فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، کچھ ایسا یہ نہ کہے کہ میں سچا پکا مومن ہوں، میں مومن ہوں، حقاً مومن ہوں میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں تزکیہ ہوتا ہے. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اللہ کا نبی کو معلوم ہے، اپنے تزکیہ اپنی زبان سے نہ کرو. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کون کتنا مومن ہے، کون یعنی کیسا ہے. اپنی زبان سے تزکیہ کہنا میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ میں مومن ہوں حقا، سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں میں مومن ہوں حقا، اس سے پوچھو تم جنتی ہو؟ کہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. ابھی کیوں نہیں کہتے انشاءاللہ مومن ہوں میں؟ دونوں کو فرق ہے. جب جذب سے کہتے ہیں میں، پھر ہر مومن جنت میں، تم تو یوں کہہ رہے ہو کہ میں جنتی ہوں. اور کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتے وہ جزمن جنتی، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے کون ہے؟ صرف حذیفہ سے چھپ کے پوچھتے کہیں اللہ کے پیار پیغمبر میرا ذکر میرا شمار منافقین میں تو نہیں کیا؟ اتنی ڈرتے تھے اپنے ایمان پہ. میرے بھی میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارا ایمان کے کتنی وزن ہو، کتنی طاقت ہے اور کتنی مضبوط ہے ہمارا ایمان، سبحان اللہ. صرف حذیفہ سے بار بار پوچھتے ایک سوال کو مجھے جواب دے دیں، صرف ایک دفعہ اشارہ کر دے کیا میرا نام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ تو نہیں لیا؟ جو شخص اپنی جان یعنی ہر جنگ میں آگے تھے، سینہ تان کے آگے تھے، کوئی جنگ ان سے رہی نہیں، جتنی بھی جنگیں تھیں اپنا مال قربان کر دیا، اپنی جان کی باری وہ بھی پیچھے نہ ہٹے، اپنے گھر اپنے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ اور یہ سوال کرتے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. سید ابو بکر کی قسم معروف اور مشہور ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں نفق حمدلہ یا ابو بکر. سید حمدلہ کہتے ہیں حمدلہ کی نفاق کے یعنی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جب ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو ہی ہم گھر واپس جاتے ہیں بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان کا وہ درجہ نہیں باقی رہتا، یوں لگتا ہے کہ ہم منافق ہیں. ایک جگہ پہ ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ کچھ اور ہوتی ہے. سو بکر فرماتی ہے میرے بھی تو یہی حال ہے، اس کا مطلب میں بھی منافق ہو گیا ہوں. اب شبہ شک ہو گیا، کیا ہو گیا ہمیں؟ دونوں جاتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خدمت عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حمدلہ کچھ کہہ رہا ہے. کہتے حمدلہ کیا ہوا؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے میں منافق بن گیا ہوں. کہتے کیوں کیا ہوا؟ کہ جب گھر میں ہوتے، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اتنی ایمان مضبوط ہو، دل کرتے بس یہیں بیٹھے رہے کہ جنت قریب سے نظر آتی ہے. جو ہی ہم گھر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو آپ کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے. تو کیا نفاق نہیں ہے؟ سو بکر فرماتے ہیں میرے بھی کچھ ایسی میرے بھی کچھ حالت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے ان مجالس میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. جو ہے آپ دور ہوتے تو وہ کم ہو جاتا ہے. ولیکن ساعتن و ساعہ، یاد رکھیں ایک لمحے لمحے کی بات ہوتی ہے. اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جیسے میرے پاس رہ کے رہتے ہو تو فرشتے آسمان سے اتریں گے تم سے مسافہ کریں گے. یہ حالت انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے کہ فرشتے اتریں وہ زمین پہ ان کو دیکھتے رہو آنکھوں سے, یہ غیب تمہارے لیے کچھ شہادہ ہو جائے گا اور فرشتے آنکھوں سے دیکھو گے تم سے آ کے ملیں گے مسافہ کریں گے. لیکن ساعتن وساعت تمہارے گھر کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے, اس دنیا میں آئے ہیں کچھ اور بھی حقوق ہیں. کتنی پیاری رہنمائی کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا جسم کے ساتھ میں مومن ہوں حقاً, بدعتوں کی بدعتوں کا قول ہے, یہ اہل بدعا ہیں. دوسرا قول جو ہے وہ کہتے ہیں ومن قال هو مؤمن عند الله, میں اللہ تعالیٰ کہ ہم مومن ہوں دنیا میں جیسا بھی ہوں, میرا ظاہر کو نہ دیکھو, اللہ تعالیٰ کہ ہمیں مومن ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں فہو من الکاذبین. بھائی تمہیں کیا پتہ, ان غیب جانتے ہو تم, دو سجدے کر کے یہ سمجھتے ہو تم بڑے ولی بن گئے ہو, تمہارے جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم الغیب الا الله, اللہ تعالیٰ کوئی غیب جان نہیں سکتا, تو تمہیں کہاں سے خبر ملی؟ ومن قال هو مؤمن بالله حقا, جو یہ کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان حق ہے, فہو مصیب, یہ صحیح ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان, میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان حق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے جو تقاضے میں جانتا ہوں. آمنت باللہ کا معنی کیا ہے, کوئی جانتا ہے ہم میں سے؟ میں کہتا ہوں آمنت باللہ. دیکھیں نا الایمان باللہ حقا کہنا تو آسان ہے, اب کر کے دکھائیں عمل کیسے ممکن ہے؟ ہاں دیکھیں بارک اللہ فیک, چار چیزوں کے مجموعے سے آمنت باللہ بنتا ہے. نمبر ایک اللہ تعالیٰ موجود ہے, نمبر دو اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, نمبر تین اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے سچا معبود ہے, نمبر چار اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں کما تلک جل سبحانہ ہوتا ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. جو یہ چار چیزیں جانتا ہے وہ کہتا ہے آمنت باللہ حقا, جو چار جو پتہ نہیں وہ حقا نہیں جانتا, پھر ادھورا ایمان ہے. ایسا ایمان تو ابو جہل کا بھی تھا. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ زمین اسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اللہ کا وہ بھی مانتا تھا, اللہ موجود ہے یہ بھی مانتا تھا اور رب کو بھی مانتا تھا, لیکن نہیں مانتا تھا واحد معبود کو نہیں مانتا تھا, اور بعض صفات کا بھی انکار کر, رحمان کے رحمان نہیں جانتے کون ہے, نہیں مانتے اللہ رحمان ہے. سبحان اللہ. وہ یہاں پر صرف ایک بات, مؤمن باللہ حقا جتنے بھی ارکان ایمان ہے ان سب پر ایمان کما حق ہو, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے درست کرے پھر مضبوط کرے. درست کی پہلی ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہم کب سب کہتے ہیں یار میرا تقدیر پر ایمان ہے, دو سوال پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان ہی غلط ہے. واللہ دو سوال سے پوچھ لے کسی سے بھی آپ, اللہ تبارک میرا ایمان ہے, اسے دو سوال, ایک سوال کرو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہر جگہ موجود ہے, غلط ہے, آپ کا ایمان ہی غلط ہے. ایک سوال پوچھو پتہ چل جائے گا. اور اکثر امت کہاں پہ آج, آج ہم عقیدے کے دروس پڑھاتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو صرف عقیدہ توحید کے بارے میں کسی کو کچھ آتا ہی نہیں, یہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, اللہ کا شکر ہے ہم یہ تو آتا ہے, اللہ کا شکر ہے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سیکھیں. آپ جب ہم پڑھاتے تو خود سیکھتے ہیں, پہلے ہم خود سیکھنا چاہتے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو, بس ہم یہ چاہتے ہیں. باقی نماز کے تعلق سے اگر آپ کو نماز میں خشوع خضوع کم ہے یا دوسری چیزیں کم ہیں اور نماز آپ بہترین طریقے سے پڑھتے ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک ایک چیز کو بہترین طریقے سے, ایک ایک رکوع کو بہترین طریقے سے آپ پڑھتے ہو اور واجبات سنن بھی بہترین طریقے سے آپ ادا کرتے ہو, کہ آپ کو یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو آپ کی نماز ہی کیا ہے. تو اس لیے الاہم فالمہم, پہلے سب سے پہلے اہم کیا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو ایمان کے ارکان ایمان جو ہیں یہ سب ہم سمجھ لیں صحیح طریقے سے, جیسے کہ ان پہ ایمان لانے کا حق ہے, اور یہ بغیر علم کے کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں؟ میں ایک باریک بینوں کی بات نہیں کر رہا, میں اہم چیزوں کی جو بالکل واضح ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے ان کو جاننا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. والمرجئہ مبتدع ضلال, اب بعض گروہوں پر حکم لگانے کا شیخ صاحب میں پہ بات کر رہے ہیں, فرماتے ہیں والمرجئہ مبتدع ضلال, جو مرجی ہیں وہ بدعتی ہیں گمراہ ہیں. مرجی وہ گروہ ہے جو کہتا ہے عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, عمل جو انسان کرتا ہے یعنی نماز ہے, روزہ, حج, زکات, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, اور پڑوسیوں کا حقوق کی ادائیگی ہے, بیوی کے حقوق ہے, بچوں کے حقوق, جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اعمال ہیں سارے کے سارے اعمال صالحہ, ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, کیونکہ ایمان کا تعلق یا زبان سے یا دل سے، مختلف ان کے پھر گروہ ہیں، اور جو مرجی ہیں ان کے جو بانی ہے اصل ارجاء کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جہم بن صفوان سے. جہم بن صفوان ایسا شخص تھا جس کے وفات سن 128 ہجری میں ہوئی، اس بہترین زمانے میں، اور یہ شخص جو ہے جعد بن درہم سے علم حاصل کرتا تھا. جعد بن درہم جو ہے بیان بن سمعان سے علم حاصل کرتا تھا. بیان بن سمعان وہ علم حاصل کرتا تھا طالوت سے، وہ طالوت لبید بن عاصم یہودی کا بھانجا تھا. سند دیکھیں ذرا اہل بدعا کی سند کہاں تک پہنچتی ہے. وہ یہودی عام یہودی بھی نہیں، وہ یہودی جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے دشمن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جس نے کیا تھا. اب سند دیکھیں اہل بدعا کی. عبید بن سمعان وہ شخص فرقہ بیانیہ اس شخص کی طرف منسوب ہے جو جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا ایک زمانے میں. یعنی ظلمات البعض فوق بعض، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ جہم بن صفوان سے کون سی اچھی بات نکلنی تھی؟ جس کی سند اس طریقے سے، جس کے پاس علم ہی ایسا ہے، تو یہ فتنہ ارجاء کا جو ہے سب سے پہلے جہم بن صفوان لے کے آیا تھا. اور جبر بھی، کہ ہم مجبور ہیں تقدیر کے معاملے میں، وہ جبر بھی جہم بن صفوان لے کے آیا تھا. انکار صفات سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں، یہ بھی جہم بن صفوان لے کے آیا تھا. تو تین بڑی مصیبتیں جو آج امت میں آج بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی صورت میں آج بھی موجود ہیں، ان تین چیزوں کا بانی جو ہے اصل شخص جس نے یہ ایجاد کیے تھے وہ ہے جہم بن صفوان، جسے قتل کر دیا گیا تھا. جہم بن صفوان کو ذبح کر دیا گیا تھا عید الاضحیٰ کے دن، جیسے کہ بکرے ذبح کرتے اس کو بھی ذبح کر دیا. میری قربانی یہ ہے، گورنر نے کہا تھا، تم جاؤ تمہاری قربانی اپنے بکرے ہیں، اللہ تمہیں مبارک کرے، میری قربانی یہ ہے. سبحان اللہ. مرجیہ کی دو جماعتیں ہیں، ایک تھے غلاۃ المرجیہ اور دوسرے ہیں مرجیہ الفقہا، اور تیسرے عام مرجی ہیں. ان میں سے جو غلاۃ المرجیہ وہ کہتے ہیں عمل کا تو دخل ہے ہی نہیں، کوئی شخص بے نمازی ہے، سود خور ہے، زانی ہے، حرام کھانے والا ہے، ظلم کرنے والا، قتل کرنے والا ہے، اس کا ایمان اور امت میں سب سے بڑے شخص کا ایمان برابر ہے. بکر صدیق کا ایمان اور اس زانی اور سود خور شخص کا ایمان دونوں کا برابر ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنی بڑی زیادتی ہے. اور کہتے ہیں ایمان نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا ہے، ایمان بس ایمان ہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق ہے، میرا میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ریموٹ کنٹرول ہے. اب اس میں کیا ایمان زیادہ ہوگا کم ہوگا؟ ایک دفعہ مان لے تو مان لیا. وہ بیچارے یہ نہیں جانتے کہ اس ایمان کی جو تعریف ہے وہ اصطلاحاً اور تعریف ہے اور لغتاً اور تعریف ہے. لغتاً اگر تصدیق اقرار کرتے تو بات ہو گئی، لیکن جب اصطلاحاً شرعاً تعریف کرتے، الایمان ہوا قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، جزء بطلان کسب العصیان. تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے آپ عمل جب تک نہیں کرتے تو آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں نے کئی مرتبہ بیان کی، معروف حدیث بخاری کی، کون سی ہے؟ الایمان بضع ستون بضع سبعون شعبہ. ایمان کے 60 سے 70 سے زیادہ حصے ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند جو حصہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کے قول، اور سب سے پست حصہ جو ہے معفو الاذی عن الطریق، کسی راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو تین چیزیں ہوگی، قول لا الہ الا اللہ قول ہے، معفو الاذی عن الطریق عمل ہے، فعل جسم کا عمل ہے، اور حیا شرم و حیا کیا آنکھوں سے کی جاتی ہے کان سے کی جاتی ہے؟ شرم ہے کہاں سے کی جاتی ہے؟ شرم دل سے کی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو دل کا عمل ہے، تو اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے. تو تینوں چیزیں ہیں، قول باللسان، تصدیق یعنی قلب کا بھی عمل اس میں شامل ہے، و عمل بالارکان جسم کا عمل بھی ہے. جو ہی یہ اعمال بڑھتے جائیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، یزید بالطاعہ، جو ہی نافرمانی ہوگی ایمان کم ہوگا، کمزور ہوگا، ینقص بالعصیان. یہ تعریف ہے رسول جماعت کے ایمان کے ہاں. لیکن جو مرجیہ ہے وہ کہتے ہیں عمل کو نکال دیں، جو باقی بچتا ہے وہ ایمان ہے، تو عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مرجیہ الفقہا نے کہا، جیسے امام ابو حنیفہ اور ان کے جو استاد ہیں احمد بن ابی سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل کا جو تعلق ہے، کہ عمل تو ہے لیکن عمل جو شرط الصحہ نہیں ہے، شرط الکمال ہے. اگر کرتے ہیں تو اچھا، نہیں کرے تو فرق نہیں پڑتا، یعنی اس تفصیل سے. لیکن یہ ان سے غلطی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. لیکن جو اصل عقیدہ ایمان کے تعلق سے اور باقی جو عقیدہ کے اصول ہیں، ان میں امام صاحب جو ہے وہ ٹھیک ان کا عقیدہ تھا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا جو شمار ہے مرجیۃ الفقہا میں ہوتا ہے. صرف مرجیہ کا نہیں لفظ دیا، صرف فقہا کا لفظ بھی نہیں دیا، مرجیۃ الفقہا کہ فقیہ ہیں، عالم ہم مانتے ہیں، لیکن ارجاء ان کے اندر موجود تھا اس شکل کا، جو غلو کے درجے تک نہیں پہنچا، ورنہ وہ بھی اہل سنت جماعت خارج ہو جاتے. لیکن جب ان سے ایک جزی میں، ایک فرع میں ایک غلطی ہوئی ہے، تو ایسے غلطی جو ہے وہ قابل برداشت ہوتی ہے. والقدرية إمام سفر والقدرية مبتدعة ظلال والقدري جو ہیں یہ بھی ظلال ہیں. قدری جو لفظ کہا جاتا ہے یہاں پہ صرف قدری کہا گیا, عام طور معتزلہ کہا جاتا ہے. قدری ایک گروہ ہے جس نے جو تقدیر کے منکر ہیں. یہاں پر قدریہ کا لفظ عام کیا گیا جس میں قدری بھی ہیں جو تقدیر کے مکمل انکار کرنے والے ہیں اور جو معتزلہ ہیں جو ادھورے انکار کرنے والے ہیں. والقدریہ ظلال مبتدعہ ہیں, مبتدعہ ظلال ہیں, بدعتی ہیں, گمراہ ہیں. آگے تفصیل بیان کرتے ہیں. فمن انکر منہم ان اللہ عز وجل لا یعلم ما لم یکن قبل ان یکون فہو کافر. ان میں سے کافر وہ ہیں قدریہ میں سے جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کسی چیز کا ہونے سے پہلے جب تک کوئی چیز ہو نہیں جاتی. کون سے مرتبہ کا انکار ہے؟ تقدیر کے چار مراتب ہیں, العلم سب سے پہلا ہے, اس کا انکار کرتے ہیں. جس سے بھی علم کا انکار کرے وہ کافر ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں. العلم, دوسرا ہے الکتاب. جو قدریہ تھے, جو پہلے قدریہ تھے جس کو معبد الجہنی نے اور اس کے گروہ نے ایجاد کیا تھا, یہ لوگ جو ہیں یہ انکار کرتے تھے تقدیر کی پہلی دو مراتب کا, علم اور کتابت. کہتے اللہ نے لکھا نہیں ہے, یا تو اللہ پہلے جانتا نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے جب تک ہو نہیں جاتا. نمبر دو, اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے, نہ لکھنے کا حکم دیا ہے. اگر لکھتا تو مجبور کرتا. دیکھ غلط فہمی کیسے ہوئی. تو پہلے دو مراتب کا انکار کیا, علماء نے کہا وہ کافر ہے. جسے اللہ تعالیٰ کا علم کا انکار کیا وہ شخص کافر ہے. بعد میں جو دوسرے گروہ آیا قدریوں کا جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ امام حسن بصری کے شاگرد تھے, واصل بن عطا اور عمر بن عبید جو ہیں یہ امام حسن بصری کے شاگرد تھے. ایک مسئلہ ہوا, ایک مسئلہ سامنے آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے اس کا حکم کیا ہے, مومن ہے یا کافر ہے؟ تو امام حسن بصری نے جواب دیا کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان سے اور فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے, اللہ تعالیٰ چاہے پھر عدل و انصاف سے اسے جہنم میں سزا دے, جب تک اس کے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا پھر اسے جہنم میں داخل کر دے, پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا. یہ عقیدہ سنی و جماعت کا. واصف بن عطا بیٹھا ہوا تو اس نے کہا نہیں, یہ جواب غلط ہے. دیکھیں جرت, دیکھیں. اس نے کہا جواب یہ ہے کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, دو کے بیچ میں ایک منزلت میں, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. ابھی بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پہ بادل کی طرح باہر نکل کے ایسے سائے کی طرح ہو جاتا ہے, تو وہ مومن تو نہیں ہے. دوسری روایت میں لازم زانی وہ مومن, جب زنا کر انہوں نے زنا کر وہ مومن نہیں رہتا. دیکھا غلط فہمی کیسے ہوئی. واسط میں آتا کہتا ہے آپ اصل میں فرمایا کہ مومن نہیں ہے, یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے, تو پھر ہے کیا؟ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. باقی جتنی بھی روایات ہیں سب چھوڑ دی. بدعا کی ہمیشہ میں نے بتایا کہ ایک واضح نشانی ہے, نصوص کو جمع نہیں کرتے, ایک نص کو لیا اس پہ اپنا فتویٰ دے دیا, اس کو اپنا دین بنا لیا. ان روایات کے تعلق آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے فرشتو, اب جہنم سے اس شخص کو بھی نکال جس کے دل کے اندر ذرے برابر ایمان باقی ہے. نکلا کہ نہیں جہنم سے؟ ذرے برابر ایمان بھی کام آ جاتا ہے میرے بھائیو, ذرے برابر ایمان, بشرط ایمان باقی ہونا. شرک سے اور بدعات مکفرہ سے ایمان باقی نہیں رہتا. بات اس مسلمان یعنی موحد کی ہو رہی ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, جتنی اتنی بڑے گناہ کیے کہ نہ شفاعت کسی کے کام ہے اس کے, اور نہ اللہ کی رحمت کا مستحق تھا. اس نے سزا پائی تو ہے, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے فرشتو, اب اس شخص کو بھی نکالو جہنم سے جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے بعد ایمان باقی ہے, اور ایک ذرہ بھر بھی ایمان اگر باقی ہے تو یہ کیوں نکلے بھائی؟ کافر ہوتے تو کافر جہنم سے نکلتے؟ کبھی کبھی نہیں. تو وہ کہتے دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے, اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ کافر ہے. تو ان احادیث کی ضد کے خلاف بات کرتے ہیں جو معتزلہ ہیں, جو کہتے منزل منزلتیں ان کی بات لے کے آئے ہیں, جو قدری ہیں. ایک آدھے احادیث کے لیے آدھی کو چھوڑ دیا. اس جماعت نے کیا کہ دونوں کو سامنے رکھا, جمع کر کے کیا فیصلہ نکلا؟ مومن بھی ایمان ہی, فاسق کافر نہیں, فاسق بکبیرتہ ہی, اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا معاملہ. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے, اللہ کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے, اس کی توحید کو دے کے اسے معاف کرنا چاہتا ہے, مشکل ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اسے عدل انصاف کرنا چاہتا ہے. اس توحید اس کی ہے لیکن اس نے اتنے گناہ کیے ہیں, اب اس کے انصاف ہوگا, جب تک وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا اسے جنت میں سزا ملے گی, پھر وہ بھی جنت میں آئے گا. سبحان اللہ. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ الْجَهْمِيَ كُفَّارِ، بات ختم ہے، جہمی سارے کافر ہیں. اور یاد رکھیں جب یہ کہتے ہیں کہ کافر ہے تو 72 فرقوں میں شامل نہیں ہوتے. وہ جو 72 فرقے جنت میں جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ میری امت آسان، میری امت 73 فرق بٹیں گی، ایک جنت میں، باقی 72 جنت میں. تو یہ جہمی جو کافری امتدان، یہ ان فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. وَأَنَّ الرَّافِضَ رَفَضُ الْإِسْلَامِ، رافضہ نہیں تھے، روافض نے تو اسلام سے رفض کیا، یعنی دوری اختیار کی. رافضہ کون ہے؟ رافضی کیوں کہا گیا؟ جہمیہ کون ہے؟ جہمی کیوں کہا گیا؟ جہم بن صفوان کے متبعین ہیں، مقلدین ہیں، ٹھیک ہے. رافض کون ہے؟ روافض شیعوں کی ایک، شیعوں کا گروہ ہے، سارے شیعہ رافضی نہیں ہیں. شیعہ کا لفظ یعنی مددگار، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا، یہ عام یہ معنی ہے اس کا. سیدنا علی کی مدد کرنے والے، سیدنا علی کے ساتھ دینے والے کو شیعہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے. اس مفہوم میں وہ صحابہ جو سیدنا علی کے ساتھ ہیں وہ بھی شیعہ ہیں، اس مفہوم میں، اس جزئیے میں، ٹھیک ہے. کہ لیکن حقیقت وہ شیعہ جیسے آج شیعہ، وہ شیعہ ہیں ہرگز نہیں. آج شیعہ جماعت جو ہے، جو گروہ ہے، ایک مذہب بن چکا ہے جس میں بہت ساری شرکیات، بدعات اور بدعتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے جو روافض ہے، ایک گروہ ہے، سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، زین العابدین کے بیٹے، سیدنا زید بن علی، علی بن حسین کون ہے؟ زین العابدین، سیدنا علی کے پوتے ہیں. یہ وہ شخص ہے واحد جو میدان کربلا سے بچا تھا، زین العابدین، علی بن حسین رضی اللہ عنہ، چھوٹا بچہ تھا، بچ گیا تھا. اس کا بیٹے کا نام زید، زید بن زین العابدین، زید بن زین العابدین، ٹھیک. بعض شیعہ ان کے پاس آئے اور کہا، زید بن علی کے پاس آتے اور کہتے ہیں آپ بری ہو جائیں ابوبکر عمر سے، تبرہ کریں، بری ہو جائیں. سیدنا زید فرماتے ہیں رحمہ اللہ، میرے نانا کے دونوں وزیر ہیں، میں کیسے ان سے بری برات کا اعلان کر سکتا ہوں؟ وزیرا جدی کیف تبرأ منہما، سبحان اللہ، یار تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ سے بکر عمر جیسے کون ہے امت میں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا بکر صدیق، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا اللہ کی مرضی کے بغیر آئے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی عقل دیکھے لوگوں کی. جب ایسی بات کی تو رفضوا زید بن علی، رفض کہتے ہیں انکار کرنے کو، دوری اختیار کرنے کو. تو انہوں نے رفض کیا، انکار کیا، دوری اختیار کی، سیدنا زید سے ان کا نام رکھا گیا الرافضہ، رفض کرنے والے، ٹھیک ہے. اور یہ غلاۃ الشیعہ ہیں، شیعوں میں سے جو غالی ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں، اتنا حد سے گزر گئے. آل بیت کی محبت کو اور بنا کر، حقیقتاً کچھ اور چاہتے تھے، لیکن اہل بیت کی محبت یہ سامنے رکھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان میں سے جو گروہ نصیری جو ہیں، جو آج سوریہ میں بھی جو قتل غارت ہو رہی ہے، بشار وغیرہ جو کر رہے ہیں، یہ وہی نصیری علوی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جو سیدنا علی کو رب کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور بڑے عجیب غریب ان کے عقائد ہیں روافض کے، کہ قرآن مجید جو آج موجود ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا یہ وہ قرآن نہیں ہے. آج جو قرآن ہے یہ مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا. مصحف فاطمہ کہاں ہے؟ مصحف فاطمہ جو ہے وہ اب امام مہدی کے پاس ہے. امام مہدی 5 سال کی عمر میں چھوٹی سی غار میں، جہاں سے مشکل سے کوئی چوہا گزر سکتا ہے آج کل کے زمانے میں، اس غار میں وہ چلے گئے تھے، گم ہو گئے، آج تک واپس نہیں آئے. وہ قرآن بھی امام مہدی کے پاس ہے. 1400 سال 1300 سال گزر گئے ہیں، نہ تو وہ قرآن امت میں اس دنیا میں موجود ہے، نہ امام مہدی ابھی تک آئے ہیں. امت میں قتل و غارت، امت میں ذلت رسوائی عروج پر پہنچ چکی ہے. لیکن سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں کب آئیں گے. ان کی یہ عقیدہ ہے. اور یہ اصول کافی بھی جو کہ معتبر کتاب ہے کلینی کی، جسے ہمارے یہاں امام بخاری مستند صحیح کتاب ہے روافض کے ہاں شیعوں کے ہاں جو ہے اصول کافی جو مستند کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جو قرآن آج موجود ہے مصحف حفصہ ہے اصل کو مصحف فاطمہ تھا، مصحف فاطمہ جو ہے وہ اس قرآن سے تین گنا زیادہ تھا سائز میں، اور اس میں اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے، ایک حرف بھی نہیں ہے. ذرا غور کریں پھر کس زبان کس لینگویج میں لکھا ہے، عربی میں ہوتا بھی ایک حرف تو مل جاتا نا، عقل والی بات کریں نا. اور اصول کافی سب سے پہلا باب ہے عقل کا باب ہے، عقل ایمان کا باب نہیں ہے. آپ صحیح بخاری اٹھائیں باب الایمان سے بات شروع ہوتی ہے، روافض کی یا اہل بدعہ کو کوئی کتاب اٹھائیں، معتزلہ کی کوئی کتاب اٹھائیں، پہلے کتاب العقل سے بات شروع ہوتی ہے اور عقل سے ہی مار کھائے ہیں بیچاروں نے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ امہات المؤمنین کافر ہیں، نعوذ باللہ. یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کافر ہیں، کوئی کہتے ہیں سوائے تین کے، کوئی کہتے ہیں سوائے چار کے، کوئی کہتے ہیں سوائے پانچ یا سات کے، اس میں ان کا اختلاف ہے. لیکن یہ ان کا اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کافر ہیں، اللہ میں تین چار پانچ یا سات وہ مختلف روایات ہیں. اور ان کے بعض علماء نے تو حد بھی پار کر دی ہے، سچ بات ہے کہ یعنی ایسے عجیب و غریب وہ عقیدہ رکھتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یعنی بیان کرنے میں بھی ہمیں بعض اوقات شرم آتی ہے کہ جیسے متعہ کے باب میں وہ باتیں کرتے ہیں، اور یعنی متعہ جو ہے تقیہ یعنی حقیقت کو چھپا کے اس کے خلاف یعنی جھوٹ، دوسرے لوگ جھوٹ ہی ہے تقریبا وہ بولنا، کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادوں کا دین ہے، باپ دادوں میں اللہ کے پیر پر علیہ السلام بھی شامل ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ آپ سلام کا دین یہ تھا، نعوذ باللہ جھوٹ بولنا یا متعہ کرنا، نعوذ باللہ. بلکہ ان میں سے بعض کا یہ بھی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے، عقل کیا کہتی ہے، کوئی بھی ضمیر والا مسلمان کیا سوچ سکتے ہیں، کفر کو ختم کریں گے نا سب سے پہلے، نہیں سب سے پہلے جائیں گے مدینہ، سید عائشہ کو قبر سے نکالیں گے، ان پر حد قائم کریں گے زنا کی نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، پھر جائیں گے ابو بکر عمر کے پاس، ان کو قبر سے نکالیں گے، ان پر حد کوڑے ماریں گے ان کو. یعنی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بھی ہم سب مسلمان مل جائیں سارے، ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں اور سب ایک، ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں سارے، کافر امریکہ ہمارا دشمن ہے، ہم سب مل کے اس کے خلاف جہاد کریں. ارے اللہ کے بندے کس کے ساتھ مل کے جہاد کریں؟ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر کبھی راضی ہو سکتا ہے جو قوم اپنے پیارے نبی کے پیاروں کی قدر نہیں جانتے، اللہ کے کلام کی قدر نہیں جانتے، ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ان پر حق قائم کرنے کے لیے آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں امام مہدی تو آئے گا نا، آج ہم نہیں کر سکتے، آج وہابیوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، طاقت ہمارے پاس آنے والی ہے، وہ جب یہ طاقت آئے گی سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے. وہ بحار الانوار مجلسی کی معروف کتاب ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، جا کے پڑھیں بحار الانوار مجلسی کی کتاب، اس میں یہ سارے اس عجیب و غریب جتنی باتیں آپ ملیں گی وہاں سے ملیں گی آپ کو. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص ظالم ہے، برا ہے، غلط لکھا ہے، یا خاموش اختیار کرنے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا ہے، ان اللہ ان الیہ راجعون. امام صاحب فرماتے ہیں والخوارج مراق، والخوارج مراق، خارجی جو ہیں مراق ہیں، مراق یعنی کیا، یعنی نکلنے والے ہیں، کس چیز سے نکلے ہیں، اس جماعت کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے نہیں، کافر نہیں فرمایا وہاں پہ، کیا فرمایا، والجہمیہ کفار، بات ختم ہو گئی، والرافض رفض الاسلام، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بھی کافر ہیں، کیونکہ شیعہ کی بات جب آتی ہے تو سب کے اتفاق ہے کہ شیعہ کافر ہیں، یاد رکھیں شیعہ سارے کافر نہیں ہیں، جہمی سارے کافر ہیں، شیعہ سارے کافر نہیں ہیں. وجہ کیا ہے، کیونکہ میں نے اب پہلے بھی عرض کیا کہ بعض صحابہ بھی سیدنا علی کے ساتھ تھے، بعض صحیح بخاری کے راوی بھی، یعنی بعض لوگوں نے یہ صحیح بخاری پر تہمت لگائی کہ ان کی صحیح بخاری میں بعض شیعہ راوی ہیں، تو پھر شیعہ کی روایت کیسے لے سکتے ہیں؟ میرے بھائی جو شیعہ راوی وہاں پہ موجود ہیں صحیح بخاری میں، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ وہ شیعہ نہیں جیسے آج شیعہ ہیں جن کا عقیدے میں بگاڑ ہے اصل میں، یہ وہ ہیں جو سیدنا علی سے محبت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ایک زمانے میں کہ سیدنا علی سیدنا عثمان سے بہتر ہے، بس یعنی ولایت کے حقدار سیدنا علی تھے، اور جب فیصلہ ہو چکا تھا اجماع ہو گیا امت کا، اور پھر کوئی رجوع بھی کر چکے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے آج کے زمانے میں بھی کہ سیدنا علی عثمان سے خلافت میں نہیں، یاد خلافت کے بعد تو ختم ہو گیا، اس میں اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے مناقب میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں اور اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم قرب میں سیدنا علی زیادہ بہتر ہیں سیدنا عثمان سے، تو یہ شخص بدعتی نہیں ہے، یاد رکھیں میری بات، مناقی میں جو سیدنا علی کو بہتر سمجھتے ہیں یہ بدعتی شخص نہیں ہے، لیکن خلاف اولا بات کر رہا ہے، کیونکہ سن جماعت کا اس میں یہ عقیدہ کہ سیدنا عثمان بہتر ہے، اس لیے اللہ نے ان کو پہلا موقع دیا خلافت کا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیار کو پیغمبر پہلے ان کے گھر میں سیدنا علی گھر میں پرورش حاصل کی، پھر سیدنا علی آپ صلی اللہ گھر میں پرورش حاصل کی، پھر سیدنا فاطمہ کے خاوند ہیں، پھر اللہ کے پیار پیغمبر سے دو پیارے نواسے جو ہیں ان کے یعنی والد ہیں. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو اللہ کے پیار پیغمبر وسلم کا زیادہ وقت سیدنا علی کے ساتھ گزرا ہے، یعنی سب سے پہلے بچوں میں مسلمان اسلام کس نے قبول کیا؟ سیدنا علی نے. تو یہ چیزیں دیکھ کے بعض لوگ جو اگر یہ کہہ دیتے ہیں سیدنا علی بہتر ہیں تو شیعہ تو کہا جاتا ہے عام لفظوں میں، آج کے زمانے کے لفظوں میں نہیں، اس زمانے شیعہ تو کہا گیا، لیکن یہ وہ شیعہ نہیں جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے جو آج کفری عقیدہ رکھتے ہیں. تو دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ بعض جاہل لوگ آئیں گے کہیں گے تو صحیح بخاری میں بھی تو شیعہ راوی ہیں. والخوارج مراق، خوارج جو ہے وہ مراق ہیں، اس جماعت کے دائرے سے نکلنے والے ہیں. اور خوارج یہ وہ گروہ ہے افرت تفریق ایسا عالم تھا اس کے بانے کا آج بھی نہیں پتا بانی کون ہے اس کا. مزے کی بات دیکھیں، عجیب نام آتے ہیں، مختلف نام آتے ہیں تاریخ میں، لیکن کوئی شخص نے ان کو اکٹھا نہیں کیا. ایک وقت بعد میں آئے تھے مختلف لوگ آئے تھے، لیکن جب یہ نکلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے جنگ صفین میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یعنی جنگ پر یعنی قابض ہو گئے تھے اور یعنی کامیابی قریب تھی، تو سیدنا معاویہ اور سیدنا عمر بن العاص عنہ جو مخالفین تھے انہوں نے یہ فیصلہ کہ ہم قرآن ہی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن فیصلہ کرے گا تاکہ جنگ رک جائے. کافی یعنی مسلمانوں کو قتل و غارت ہوئی، اور یہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان بہترین زمانوں کے بہترین لوگوں میں بھی اجتہاد کی بنیاد پر ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حق پہ ہوں، اور یعنی جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو وہ حق پہ ہوتا ہے. یاد رکھیں مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس کو ایک اجر تو ضرور ملتا ہے نا، اگر غلط بھی ہوا تو ایک اجر ملا، اگر صحیح اس نے اجتہاد کے دوگنا اجر ملا. اور صحابہ کرام علماء تھے، اور عالم جب اجتہاد کرتا تو علم کی بنیاد پہ اجتہاد کرتا ہے، اور ہر اس وقت جو بھی ہوا صرف تقوی کی بنیاد پہ ہوا، حق کو پانے کے لیے ہوا، دنیا کے لیے نہیں ہو. جیسے کہ بعض لوگ غلط کہتے ہیں کہ صحابہ کرام زمین کے لڑے، صحابہ کرام اقتدار کے لڑے، غلط کہتے ہیں وہ لوگ. جو لوگ اپنے آپ کو اپنے مال دولت اپنے گھر اپنی زمین سب کچھ قربان کر کے آئے تھے صرف اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے، وہ کیا پھر ایسے وقت کوئی آئے گا جو اقتدار کے لڑیں گے آپس میں؟ عجب سی بات ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. بات ہوئی تھی علم کی، بات تقوی کی بات. آج بھی بعض علماء کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا اختلاف کہ تقوی ہو. میرا تقوی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسا فتویٰ دوں، میرے علم کے خلاف فتویٰ دوں تو پھر تقوی کہاں گیا؟ تو اس زمانے میں بھی تقوی نہیں، ان سب کو گائیڈ کیا، اس تقوی کی وجہ سے جنگیں بھی ہوئی. الغرض جنگ صفین کے اختتام کیسے ہوا؟ قرآن مجید کی وجہ سے. سیدنا علی کو یہ خوارج نہیں، اس وقت خوارج نہیں تھے، تو خوارج کی ابتدا سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوئی. سیدنا عثمان کے خلاف کارروائی کرنے والے خوارج تھے، لیکن ایک منظم طریقہ نہیں تھا. انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اس کے بعد منتشر ہو گئے، اور سیدنا علی کی جو لشکر ہے فوج ہے اس میں شامل ہو گئے. اب سیدنا علی ان پہ حد قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں، پہلے پتہ نہیں کون ہے، پھر افرتفری کا عالم ہو گیا کہ کون خلیفہ بنے گا، پھر سیدنا علی کو خلیفہ بنایا مشکل سے. یعنی اس زمانے میں بڑی بدامنی تھی، تو سیدنا علی کا یہ موقف تھا کہ میری بیعت پوری کر لو تاکہ میں ان پر حد قائم کر سکوں. سیدنا معاویہ کا یہ موقف تھا، میں اگر بیعت کر لیتا ہوں اور سیدنا عثمان کے قاتلوں پہ حد قائم نہ ہو سکے تو پھر سیدنا عثمان کا خون تو ضائع گیا نا. سیدنا معاویہ وہ ولی الدم تھے اس وقت، کیونکہ ان کے بیوی سیدنا نائلہ نے ان کے تین انگلے کٹ گئی تھی، سیدنا عثمان کے قمیض میں تین انگلے کو رکھ کے شام بھیج دیا تھا سیدنا معاویہ کی طرف، اور یہ کہا کہ آپ نے خون کا بدلہ لینا ہے. تو یہ وجہ تھی کہ بیعت پوری نہیں ہوئی. یعنی کہ جیسے تاریخ میں بعض لوگ غلط کہتے ہیں صحابہ کرام پہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، نہیں، صحابہ کرام غلط نہیں تھے، مجتہد تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی، جیسے اللہ قرآن میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ پر راضی ہے، چاہے لوگ کچھ بھی سمجھے کچھ بھی کہے، جس پر اللہ راضی ہے وہ ہمیشہ جو ہے خیر میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اب جب قرآن یہ اٹھائے گئے تو سیدنا علی کو انہی لوگوں نے جو سیدنا عثمان کے قاتل تھے، جو فوج میں تھے، یہ تھے کچھ اور بھی اس کے ساتھ جاہل عرب مل گئے، انہوں نے کہا بھی قرآن کا فیصلے کو ہم مانتے ہیں بس. سیدنا علی نے فرمایا میں اگر باطل پہ ہوتا تو میں جنگ ابتدا ہی نہ کرتا، شروع نہ کرتا، میں حق پر ہوں، جو پتہ ہے میں قرآن کے مطابق فیصلہ کر کے ہی، قرآن سے فیصلہ لے کے میں نے جنگ ان سے کی ہے. تو کہتے نہیں، جب قرآن سامنے آ گئے تو ہم ہتھیار اٹھائیں گے نہیں. ہم وہ ٹھیک کہتے ہیں، قرآن فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، مشکل سے سمجھا نہیں سمجھے. سیدنا علی نے انہیں کی بات مانی. عجب بات دیکھیں, جب جاہل لوگ آپ کو کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے اس کی بات ان کی بات مانی جائے تو پھر مصیبتیں کیسے آتی ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے جی, کیا کرتے کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی دو حاکم آئیں گے, ایک سیدنا معاویہ کی طرف سے ایک سیدنا علی کی طرف سے, دونوں آمنے سامنے بیٹھیں گے, قرآن مجید جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے. سیدنا عمرو بن العاص سیدنا معاویہ کی طرف سے, اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین سیدنا علی کی طرف سے آئے. آمنے سامنے بیٹھے, قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے ضرور سنائی. وہ فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ ختم ہوئی, جنگ روکتی کہ سب الگ ہو گئے. یہاں پہ خوارج کے گروہ نے کہا یہ فیصلہ غلط ہوا, یہ قرآن مجید کا فیصلے کے خلاف ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ ہے. ان الحکم الا للہ, یہ نعرہ لگانا شروع کیا اور یہ کہا اے علی تم نے کفر کیا, اللہ سے توبہ کرو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں, ورنہ ہمارے تلواریں تمہارے خلاف ہیں. اور جو سیدنا علی کو کافر نہیں کہے وہ بھی کافر ہے. جتنے بھی صحابہ تھے اس زمانے سیدنا علی کے ساتھ, سب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اب سیدنا علی نے ان کو نصیحت کی, سمجھایا, سوال نہیں پیدا ہوتا. آخر میں سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا. اب جنگ تیار ہے, 12,000 شخص ایک کیمپ پہ بیٹھے ہیں تلوار اٹھا کے سیدنا علی کے خلاف. ابھی تو دیکھیں یہ تلواریں صحابہ کرام کے خلاف اٹھیں گی, لیکن شیطان جب اپنے کام کر رہے تھے نا کسی کے دل میں, اور جب گمراہی کے راستے اختیار کیا جاتا ہے اور علم کے راستے کو چھوڑ جہالت کے راستے اختیار کیا جاتا ہے, پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے. ورنہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم تھے اس زمانے میں, جب صحابہ نے سید علی جیسے صحابی عالم فقیہ صحابی جب ایک سمجھاتے ہیں ایک چیز کہہ رہے ان کی بات کو چھوڑ کے, تو آخر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آخر میں سیدنا عبداللہ بن عباس کے کہتے ہیں جاؤ ان کو نصیحت کرو, مناظرہ کرو, کوئی غلط فہمی تو دور کر کے آؤ, ورنہ پھر تلوار ہے ان کے لیے. پھر ایک اور موقع دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس جاتے ہیں, فرماتے میں نے عجب دیکھا زندگی میں, عجب دیکھا. جب کیمپ میں داخل ہوئے 12,000 شخص, ان میں سے ایک شخص بھی فالتو فارغ نہیں بیٹھا, کوئی سجدے میں رو رہا ہے, کوئی قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی رکوع کی حالت میں ہے. کہ وہ دنیا کچھ اور تھی جو میں نے دیکھی تھی, مجھے دیکھ کے میرے پاس آئے, مصافحہ کیا. ان کے ہاتھ اتنی سخت تھے جیسے کہ اونٹ کے سم ہوتے ہیں نا, اتنی سخت, سجدے کر کر کے عبادت کر کر کے. سید عبداللہ بن عباس مناظرہ کرتے ہیں, بھائی آپ کہتے کہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. ارے قرآن کا فیصلہ قرآن تھوڑی بولے گا نا, کہ آپ قرآن اٹھاؤ اور کہو فیصلہ کرو قرآن بولے گا. قرآن کو پڑھ کے انسانی فیصلہ کرتے ہیں نا, تو تمہاری عقلیں کی کہاں گئی ہیں. اب ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں, عمرو بن عاص صحابی ہیں, صحابہ نے فیصلہ کیا, کوئی ہم نے اعراب پکڑ کے تھوڑی لے گئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا. اب اگر یہ صحابی عالم نہیں ہے تو پھر عالم کو فیصلہ کون کرے گا؟ کہتے نہیں قرآن فیصلہ کرے گا. اور ابھی قرآن کیسے بولے گا فیصلہ؟ کہ عالم قرآن پڑھ کے فیصلہ سنائے گا نا. ان میں سے مناظر کے بعد 4,000 نے توبہ کی, 4,000 نے توبہ کی, 8,000 باقی رہے. ان کے خلاف جنگ ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ کافر ہیں, ہم ان کے خلاف جنگ جو کرے کیا یہ کافر ہیں؟ سیدنا علی فرماتے ہیں اخوان البغو علینا, ہمارے بھائی ہیں لیکن باغی ہیں. اس لیے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا امام صاحب نے کہ کافر ہیں, فرمایا مراق, یعنی رسم جماعت سے خارج ہونے والے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں, اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کی فکر باقی رہتی ہے. خوارج کی سوچ, خوارج کی فکر, خوارج کا منہج آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. آج جو قتل و غارت جو مسلمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ خوارج ہی کی سوچ ہے. اس زمانے کے خوارج اہل شرک کو چھوڑ دیتے تھے, اہل کفر کو چھوڑ دیتے, اہل اسلام کو قتل کر دیتے تھے. عجب بات دیکھیں, آج بھی آج کے خوارج دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہم کافروں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے حکمران ہیں, پھر ان کے متبعین ہیں, پھر ووٹرز ہیں, پھر منسٹرز وغیرہ ووٹر تک آتے ہیں, پھر سب جو بھی مسلمان. یہ نہیں کہتے کہ عمران کافر وہ بھی کافر ہے. تو تکفیر کا جو منہج نکلا ہے جو آج بھی موجود ہے, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ وہیں سے آیا ہے. اور یاد رکھے جب ہم خوارج کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بن لادن خارجی نہیں ہے یا غواہری خارجی نہیں ہے, وہ تو وہ تھے جو تکفیر کرتے تھے, یہ تکفیر بھی نہیں کرتے, پہلے غلط فہمی. یا وہ تھے جو صحابہ کرام کے اور اچھے لوگوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی, ہم تو برے حکمروں کے خلاف بغاوت کرتے, ہم کیسے دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ خوارج دو معنی, ایک معنی عام ایک معنی خاص ہے. معنی عام جو ہے جس نے بھی اس جماعت کے دائرے کو چھوڑ کر تلوار اٹھائی حکمران وقت کے خلاف, یہ معنی عام ہے, اس میں شامل ہو گیا ہے. حکمران وقت کے خلاف تلوار اٹھانا, اس کے ساتھ بغاوت, اس کے خلاف بغاوت کرنا, یہ خروج کے عام معنی میں آ گیا. اور جو خاص معنی خوارج کا, التکفیر بالذنب, کبیرہ گناہ سے جو کبیرہ گناہ سے جو کفر کا فتویٰ لگا تکفیر کرتے, وہ خاص خارجی ہے, کیونکہ اس کی اصل بنیاد یہاں سے شروع ہوئی تھی. تکفیر کی صحابہ کرام کی پھر دوسروں کی تکفیر کی. لیکن آج کے دور میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. عام معنی بھی موجود ہے, خاص معنی بھی موجود ہے. ایمن ظواہری ہو یا بن لادن ہو یا اس کے اتبعین یا اس کے منہج پہ چلنے والے لوگ جو ہیں, انہوں نے حکمرانوں کی تکفیر کی, اور ریکارڈ موجود ہے, دائیں میں پیش کر چکا ہوں جہاد کے دروس میں, سننا جا کے سن لیں. تکفیر حکمرانوں کی اور ان کے جو وزیر ہیں ان کی تکفیر کی. پھر آہستہ آہستہ یہ تکفیر کا دروازہ چلتا گیا. سید قطب کی تعلیمات سے انہوں نے اس تکفیر کو یعنی لیا ہے. امام ظواہری خود کہتا ہے کہ میری سوچ میں تبدیلی کی بنیادی وجہ سید قطب کی تعلیمات ہے. آج جب ہم سید قطب کے بارے میں بات کرتے تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے یا بڑا عالم تھا. عالم نہیں تھا وہ شخص, وہ ادیب تھا, مفکر تھا, ادیب تھا. ادب کہاں اور علم کہاں؟ شریعت کا علم تو نہیں ہے, ادب اور چیز ہے. یعنی شعر و شاعری اور بلاغت اور دوسری چیزیں یہ علم نہیں ہے, شریعت کا علم نہیں ہے. لیکن ایک ادیب شخص تھا, عربی اسے اچھی آتی تھی اور اس نے شریعت کے علم بھی تھوڑا سا حاصل کرنے کی کوشش کی, اپنی بنیاد سے علم حاصل نہیں کیا, قرآن کی تفسیر لکھ دی فی ضلال قرآن. اس میں بہت ساری غلطیاں کی اس شخص نے یعنی تفسیر قرآن میں. اسی تفسیر قرآن میں وہ شخص سید قطب کہتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے انغام موسیقیہ ہے, میوزیکل یعنی ردمز ہیں. قرآن میوزیکل ردم ہے. قرآن کبھی کسی سوچ سکتے کہ قرآن بھی میوزیکل ردم ہو سکتی ہے؟ وہ شخص اسی قرآن یعنی کہ ضلال قرآن میں کہتا ہے کہ آج کل جو ہے صرف اذانیں صرف مسلم پہچانے جاتے, ورنہ یہ جہلیت کا زمانہ ہے اور کفر عام ہو چکا ہے. یہ تکفیر نہیں ہے, عجب سی بات ہے. اور سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں وہ کہتا ہے کہ حقیقت الوجود ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے. وحدت الوجود وہ شخص قائل ہے, صوفی سوچ وہ شخص رکھتا تھا, بدعقیدگی تکفیر کا نظریہ وہ رکھتا تھا. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کہنا کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن العاص جھوٹ بولتے تھے, فریب کرتے تھے, انہوں نے دھوکے سے کام لیا, دھوکے باز تھے, کوئی صحابے کے بارے میں ایسا کہتا ہے؟ سیدنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ موسیٰ علیہ السلام عصبی تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سخت مزاج تھے, سختی کرنے والے تھے. یعنی دیکھیں نبی کی شان میں اس باتیں کروں, گستاخی کرنا. سیدنا کہتے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ڈکٹیٹر تھے. یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹر تھے, زندگی ساری تکلیف اٹھانے والے, اللہ کے راستے میں فرمایا مخلصین, یہ مخلصین عباد میں سے ہیں, میرے پیاروں میں سے. ان من المحسنین پانچ مرتبہ ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں, جا کے پڑھ لیں. احسان کرنے والوں میں سے, احسان کرنے والوں سے. اور ایک شخص 14ویں صدی میں آ کے کہتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے, موسولینی کی طرح ڈکٹیٹر. مثال بھی دیتا ہے, انہیں کی تعلیمات سے جب ہمارے علماء کسی سے آگاہ کرتے اس کی وجہ ہوتی ہے. میرے بھائیو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سب اہل حدیث ہیں, سب ٹھیک ہیں. میرے بھائی, جو اہل حدیث غلط تعلیمات دیتے اہل حدیث نہیں ہے, اہل بدع ہیں. آپ اپنے راستے ٹھیک کریں, اپنی سمت ٹھیک کریں, صراط مستقیم پر چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کبھی کسی سے روکیں گے نہیں. لیکن آپ راستہ اہل بدع کا اختیار کرتے ہیں, ٹائٹل آپ کا اہل حدیث یا سلفی ہے, تو کون آپ کی بات مانے گا؟ اور ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے یار سب چلتا ہے, تو ہم بھی گناہ میں شامل ہیں. جب میں نہیں یہ کبھی سوچ سکتا کہ میرا بیٹا یہ تعلیمات حاصل کرے جو آج امت کس چوراہے پہ کھڑا کر چکے ہیں کہ آج دہشت گردی جو ہے نا, جہاد جیسے ایک عظیم عباد دہشت گردی کی رخ اختیار کر لیا. اور لوگ دہشت گردی کہتے ہیں جہاد کو, وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ خود کچھ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمان کا قتل عام کیوں کر رہا ہے؟ کیا میں کبھی اپنے بیٹے کو اجازت دوں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے علم حاصل کرو؟ کبھی نہیں. اگر میرا بیٹا مجھے پیارا ہے تو آپ کے بیٹے مجھے پیارے نہیں ہے کیا؟ اپنے بیٹوں کو منع کرو, آپ بیٹوں کو کہو نہیں جاؤ, آپ سنو, یہ انصاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں پڑا لوگوں سے, کیوں دھوکے میں رکھا لوگوں کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تاکہ لوگ یار اہل حدیث کے خلاف نہیں ہے. میرے بھائی, اہل حدیث کے خلاف ہرگز نہیں ہوں. اہل حدیثوں کا میرے اوپر احسان ہے, میں بریلوی تھے, میں اہل حدیث بنا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے بعد, اہل حدیثوں کا احسان ہے میرے اوپر. لیکن جو اہل حدیث اپنے صحیح راستے کو چھوڑ کے خوارج کا راستہ اختیار کرتا ہے, یا معتزل کا راستہ اختیار کرتا ہے, یا عقلانیت کا راستہ, یا صوفیت کا راستہ اختیار کرتا ہے, وہ حدیث ہی نہیں ہے. میں اس معنی کے تیار ہوں, چاہے کوئی ناراض ہو تو ہو جائے, حق بات حق ہوتی ہے. آخر میں چند چیزیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ درس میں مکمل کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.